أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہم بات کر رہے تھے کہ نماز اور صلاۃ کے ابتدائی مراحل اور آداب قلبیہ کے بعد، کہ یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اس ظرف کو بنائے کہ جو خدا کی طرف بلند ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کو کریٹ کرے کہ جو اس ظرف کو بلند کرنے کا سبب بنتی ہیں. اس پر ہم نے تھوڑی سی محنت صرف کی تھی کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر یعنی ہمارے جو کرنے کے کام ہیں وہ دو ہیں. سب سے پہلا یہ کہ اس چیز کو اپنے اندر کریٹ کرنا کہ جو خدا کی طرف بلند ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک بات جو بڑی اہم ہے، اور ابھی ہم نے جو امتحان الہی پر بات کی تھی اس میں اس پر کافی زیادہ زور دیا تھا، اور یہ بہت عجیب ایک نقطہ ہے ہماری زندگیوں کے حوالے سے، یعنی عام طور سے ہم اس طریقے سے بالکل بھی نہیں سوچتے، وہ یہ کہ خدا کی طرف سے امام اور ولی صحیح اور غلط دونوں موجود ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی بائی ڈیفالٹ انسان کا امام اور ولی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ بہت اہم بات ہے. انہیں خدا بند کریم نے قرآن میں آئمہ خدا کا بھی ذکر کیا ہے، آئمہ ضلالت کا اور کفر کا بھی ذکر کیا ہے. انہیں امام اور رہبر جو ہیں وہ دونوں قسم کے ہیں، گمراہی اور کفر والے بھی ہیں اور ہدایت اور رہنمائی والے بھی ہیں، جی، لیکن دونوں ہیں. جس طریقے سے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ گمراہی اور کفر والے انسان کے امام نہیں بن جاتے، اسی طریقے سے بائی ڈیفالٹ ہدایت والے بھی انسان کے امام نہیں بن جاتے. انسان اپنی چوائس کے مطابق اپنی زندگی میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایڈاپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی امام علی ہمارے امام ہیں نہیں بائی ڈیفالٹ. اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو اپنا امام بناتے ہیں یا نہیں بناتے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو شاید ہم کبھی اپنی پوری زندگی میں کبھی سنتے ہی نہیں ہیں، کہ کوئی بھی ہستی جو ہے، چاہے آپ آئمہ ہدایت کی بات کریں، جس طریقے سے ہم کہیں میں کسی سے کہوں آپ کا امام نعوذ باللہ شیطان ہے، کوئی مانے گا اس بات کو؟ تو بھائی جب بائی ڈیفالٹ شیطان امام نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ بھی امام نہیں ہے. دونوں پاسبلٹیز انسان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں.
تو اس میں ایک سوال ہے کہ وہ حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا وجود نہیں ہوتا یا کریچرز کا وجود نہیں ہوتا اگر امام کی موجودگی اس دنیا میں
نہیں. تو اس کو ایکسپلین کریں نا، یعنی کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے کہ جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں. دیکھیں، باعث تخلیق انسان کامل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں، کیا یہ جب میں نے اپنی زندگی کا ایک مثال کے طور پر ایک انسان بالغ ہوا، کیا آئمہ اس کے امام ہو گئے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں جو آپ کی رہبری کرے، آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو رستے پر آگے لے کے جائے، آپ کے رستے سے پرابلمز کو دور کرے. کیا امام ہو گئے؟ اس وقت تک ہمارے امام نہیں ہوتے جب تک کہ ہم انہیں اپنا امام بناتے نہیں ہیں. یعنی فار ایگزامپل کرسچنز ہیں، فار ایگزامپل جیوز ہیں، کیا امام علی ان کے امام ہیں؟ اب کیا کہیں گے؟ کیا ان کے امام ہیں؟ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے انہیں اپنے امام کے طور پر اختیار نہیں کیا. تو امام کو آپ کو خود چوز کرنا پڑے گا. امام بنے بنائے کسی کے بھی نہیں ہوتے، نہ حق والے نہ باطل والے. اور خدا نے ولی کے بھی دونوں پہلو بیان کیے ہیں کہ اولیاء ہدایت بھی ہیں، اولیاء طاغوت بھی ہیں.
लेकिन ऑल्टरनेटिव तो होता नहीं है,
जी
इमाम से एक इमाम है हमारे पास इमाम अली अलैहिस्सलाम उस्ताद, तो दूसरा तो कोई था नहीं, तो ऑल्टरनेटिव
इलेक्शन वाला है उस्ताद।
नहीं नहीं ये मैं वो नहीं कह रहा, इमाम का मतलब है, इमाम का मतलब है रहबर और रहनुमा। इमाम का मतलब है कि जो आपको आपकी लाइफ में लीड करता है, इमाम का मतलब है कि जो आपकी जिंदगी में आपके आगे आगे चलता है, जिसको आप फॉलो करते हैं।
अगर भाई जिस तरह से तकलीद में लोग जो हैं वो मर्जा इकराम की होती है, उससे कुछ ये चीज थोड़ी अलग है या मतलब?
नहीं तकलीद तो बहुत छोटे से पहलू पर है,
अगर उसी को आप बड़े उस पे ले लें। लेकिन तकलीद में ये होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि जैसे सीतानी साहब की तकलीद में भी हो सकता है, उसी वक्त किसी और मर्जा की भी तकलीद में हो सकता है, बट वहां पे ऑप्शन नहीं है।
इमाम में भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि दो सबसे बड़े ऑप्शंस यही हैं कि आइम्मा हिदायत या आइम्मा दलालत, यानी हिदायत वाले इंसानों की रहबरी में आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं या गुमराही वाले इंसानों की रहबरी में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और जो चीज असल डिटरमिन करती है वो पाथ डिटरमिन करता है जिस पर इंसान चलता है, ना कि वो दावा जो इंसान अपनी जबान से करता है। यानी एक इंसान दावा कर सकता है कि मेरे इमाम हुसैन है, लेकिन अमलन बनु उमैया उसके इमाम है, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी में उन वैल्यूज को अडॉप्ट कर रहा है, उन रस्तों को मुंतखब कर रहा है कि जो उन्होंने इंतखाब किया था। ठीक है ना, तो ये एक बहुत अहम नुक्ता है। तो ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि पहली चीज क्या है। पहली चीज ये है कि इंसान अपने अंदर उस हकीकत को क्रिएट करे जो खुदा की तरफ बुलंद हो सकती है। ठीक है, ये चीज कोई भी लेके नहीं पैदा होता, इसका पोटेंशियल हम सब लेके पैदा होते हैं, लेकिन उस पोटेंशियल को एक्चुअल बनाना ये जिहाद जिंदगी है। ठीक है, तो पहली चीज है कि उस हकीकत को अपने अंदर क्रिएट करो जो खुदा की तरफ बुलंद होगी, यानी कलमा तैयब, यानी नफ्स पाक, यानी कल्ब ताहिर, जिस पर हमने सात आठ चीजों में बात की कि वो कैसे पैदा होगी। उसके बाद क्या करो कि उस एजेंट को क्रिएट करो कि जो उसे बुलंद करेगा, वो क्या है? पाक अमल, पाकीजा अमल, यानी पाकीजा अमल तैयब व ताहिर नफ्स को खुदा की तरफ बुलंद करता है, ये सिस्टम। अच्छा ठीक है, तो अब तहारत के हवाले से मैंने पिछली दफ़ा आपको एक बात अर्ज की थी कि जैसे खुदा नमाज के हवाले से ख़ास तौर से इस बात को हमें रिमाइंड करा रहा होता है कि नमाज की इब्तदा कहाँ से? वज़ू से। वज़ू नमाज का मुकद्दमा है, और कभी कभी वज़ू की शक्ल तयम्मुम से बदल जाती है कि जब पानी अवेलेबल ना हो। लेकिन दोनों को बयान करने के बाद खुदा एक जुमले में उसका खुलासा बयान कर देता है कि अल्लाह की इंटेंट तुम्हारे बारे में यह है कि तुम्हें पाक कर दे, ताहिर कर दे। और जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अगर कोई ये समझता है कि पानी से मुंह हाथ धो लेने से इंसान पाक हो जाता है और खुदा इस पाकीजगी को मुराद ले रहा है लियतहरू से, तो मिट्टी मुंह पर मलने से कौन सा इंसान पाक होता है? तो तयम्मुम को भी वजू के साथ मिलाने के बाद एक कंसोलिडेटेड नतीजा देना कि खुदा चाहता है कि तुमको ताहिर कर दे, ये इस बात का सबूत है कि खुदा की नजर में जिस तहारत की बात हो रही है वो हाथ मुंह धोना नहीं है, वो कोई और तहारत है, किसी और चीज को पाक करने की खुदा की नजर में बात हो रही है। यहां तक हमारी गुफ्तगू पहुंची थी। अच्छा, उसमें फिर यहां पर जो बात करते हैं कि पहली चीज के इंसान जब भी पाक करता है, देखें इसमें एक बड़ा अजीब रूहानियत के हवाले से एक बहुत अजीब नुक्ता है कि हम कहते हैं पाक करने का क्या मतलब है। जैसे दुनियावी मिसाल आप लें, दुनियावी मिसाल ये है कि आप इस जगह को पाक कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। पाक और साफ करने का मतलब क्या है कि यहां से जो भी अनडिजायरेबल अनवांटेड चीजें हैं वो सब आप यहां से दूर कर रहे हैं, चाहे वो डस्ट हो, चाहे डर्ट हो, चाहे कोई कूड़ा हो, कोई निजासत हो, ठीक है, उन सब को आप यहां से दूर कर रहे हैं। देन वॉट, हमारी नजर में पाक करने का मतलब ये है کہ خراب چیزوں کو ایک جگہ سے دور کر دو, پھر کیا یعنی اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں, اس کے بعد اس جگہ کا کیا ہوگا کہ آپ نے اس کو پاک کر دیا, صاف کر دیا, دین پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے, پھر اس میں کوڑا کباڑا جمع ہو جائے گا, پھر یہ میلی کچیلی ہو جائے گی. کیا خدا جب طہارت کی بات کر رہا ہے تو کیا اس قسم کی طہارت ہے؟ اور جس چیز سے ہم پاک کر رہے ہیں اپنے قلب اور نفس کو, وہ کیا ہے؟ وہ نجاست کیا ہے؟ وہ میل کچیل کیا ہے؟ وہ کوڑا کرکٹ کیا ہے جس سے ہمیں پاک کرنا ہے؟ تو اس میں ایک انسانی قلب کے اندر ایک بہت عجیب کوالٹی پائی جاتی ہے جو دنیا والی چیزوں میں نہیں ہے, اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرا جو باطنی اور ان سائڈ ورلڈ ہے نا, اس کا رخ کسی اور ڈائمنشن کی طرف ہے. جب میں اس بات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہوں نا کہ میرے انر سیلف کے حوالے سے جو رولز گورن کر رہے ہوتے ہیں وہ اس مادی زندگی کے بہت سارے رولز سے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, الگ ہیں, علیحدہ ہیں. جیسے ایک مثال اس کی کیا ہے جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ تم کسی بھی ظرف میں, کوئی ہر ظرف اپنے مظروف کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے, یعنی کسی برتن میں آپ کوئی چیز ڈالیں برتن کی کیپیسٹی کم ہوگی سوائے ظرف علم کے. ظرف علم کیا ہے؟ علم کہاں ڈالا جاتا ہے؟ نفس میں. ٹھیک, ظرف علم انسان کا نفس اور قلب ہے. ہر برتن میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر برتن میں جب چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو وہ برتن تنگ ہوتا ہے, اس کے اندر مزید آپ نہیں ڈال سکتے سوائے ظرف علم کے. یعنی اپنے علم ظرف میں تم جتنا علم ڈالتے رہو گے, اپنے نفس میں تم جتنا علم ڈالتے رہو گے تو اس مظروف کی وجہ سے تمہارا نفس ایکسپینڈ ہوگا نہ کہ شرنک ہوگا, اس کی کیپیسٹی کم ہوگی. یہ ایک بالکل ڈفرینٹ رول ہے جو مادی زندگی کے کسی بھی آبزرویشن پر فٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اس نفس کے اندر ایک اور بہت عجیب کوالٹی پائی جاتی ہے. جب آپ اس کو ان تمام چیزوں سے پاک کر لیں کہ جو اس کو خراب کرنے والی ہیں, جو خدا کے ناراضگی کے مطابق نہیں ہے, خدا کی ناراضگی سے دور ہیں, اس کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ خدائی چیزوں کو جذب کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی یہ اس کمرے کی طرح نہیں ہے, یہ کسی جگہ کی طرح نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک دفعہ پوری محنت اور دقت سے کلین کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں دوبارہ میل کو چلا جاتی ہے, اس میں دوبارہ, یہ نفس اس طریقے سے نہیں ہے. اس کو اگر آپ طہارت دیں گے, کس چیز سے طہارت دیں گے؟ ان تمام چیزوں سے کہ جو پلید ہیں قانون خدا میں, خدائی قوانین میں پلید اور نجس ہیں, تو یہ خود بخود خدائی نورانیت کو جذب کرنا شروع کر دے گا. تو طہارت کے حوالے سے یہ بڑی عجیب پہلو ہے انسان کے قلب کا کہ یہ طہارت از نجاسات خود فضیلتوں کو لے کر آتی ہے. یعنی اس کو اگر ہم تھوڑا سا مثال دینا چاہیں تو یہ طہارت کیا ہے کہ جیسے میں کہوں کہ آپ اس کمرے کو اندھیرے سے پاک کر دیں. یعنی میں یہ نہیں کہوں کہ اس کمرے کو آپ کاٹ کباڑ سے اور کوڑے سے پاک کر دیں, میں کہوں کہ اس کمرے کو اندھیرے سے پاک کر دیں تو آپ قریب قریب اس جگہ تک پہنچیں گے. کہ اندھیرے سے پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے در میں کوئی روشن دان بنا دیں, دیوار میں کوئی روشن دان بنا دیں, اگر اس کی کھڑکیوں پر موٹے موٹے پردے پڑے ہیں تو پردے ہٹا دیں. تو اندھیرے سے پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خود بخود روشنی داخل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو طہارت قلبی کے حوالے سے یہ بہت عجیب نقطہ ہے کہ یہ طہارت وہ طہارت نہیں ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم ظاہری چیزوں کو پاک صاف کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ یہ طہارت اپنے ساتھ نورانیت کو لے کر آتی ہے.
تو اس میں ایک سوال ہے جی, کہ آپ کو نفس کی پاکیزگی کے لیے میٹیریل جیسا پانی یا مٹی اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟
جی اب ہم اس پر آتے ہیں نا. یہ میں نے اس کا مقدمہ بیان کیا کہ تاکہ آپ جو ہیں طہارت کے امپلیکیشنز کو سمجھ لیں, کہ جب ہم اپنے قلب کو اور اپنے نفس کی طہارت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کہیں ہم جھاڑو یا پوچھ دیں کسی چیز کو یا جھاڑو دے دیں, یہ مطلب نہیں ہے. یعنی قلب پہ جھاڑو پھیرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ قلب پر جو پردے, یعنی کہ جیسے میں کہوں وہی کہ اندھیرے سے پاک کر دیں, یا ہم کہتے ہیں کہ برائی سے پاک کر دو, تو برائی سے پاک کرنے کا مطلب ہوتا ہے خود بخود اچھائی کا داخل ہونا. یعنی کہ آپ اگر کسی جگہ کو برائی سے پاک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خود بخود وہاں اچھائی کا پیدا ہونا. اب ہم اس کی ڈیٹیلز پہ آتے ہیں.
جی
وہ بات کی باتیں, لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ یعنی کہ یہ تو میں نے سب سے پہلا پوائنٹ کیا بیان کیا کہ طہارت از مینٹیننس. ٹھیک ہے, جب ہم نے پچھلی دفعہ جس بات پہ زور دیا تھا وہ کہ طہارت بذات خود مینٹیننس ہے اس کلمہ طیب کی جو آپ نے بندگی اور حضور قلب اور افہام و تفہیم اور ان سب سے حاصل کیا, جو کلمہ طیب اس کو مینٹین کرنا ہے طہارت کے ذریعے سے. لیکن طہارت کا مطلب جھاڑ پونچھ کرنا نہیں ہے, میں اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی طرح نہیں ہے دنیاوی چیزوں کے طریقے سے کہ آپ ایک روزانہ آپ ڈسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کمرے کی اور شیشوں کی, کہ روزانہ آپ گرد جھاڑتے ہیں پھر گرد آ جاتی ہے. نہیں, بلکہ اگر ہم واقعاً اس کو طہارت دینے کے قابل ہو جائیں تو پھر اس میں نور ہی نور آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ طہارت کا ایک لیول تو یہ ہے کہ اسلام ہے, اس کے بعد ایمان ہے, تقویٰ ہے. اگر مثال کے طور پر یہ قلب تقویٰ کے ذریعے سے طاہر ہونے کے لائق ہو جائے تو دین اٹس آل دا وے اپ, پھر نیچے نہیں ہے, پھر خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے وہی بات جو بہت ساری مثالیں ہیں کہ خود کربلا کے حوالے سے بھی, کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی تربیت کی, تربیت کا کیا مطلب ہے کہ ان کے نفس کو ان تمام چیزوں سے پاک کرتے چلے گئے کہ جو مسائل تھے, تو ایک موقع پر آنے کے بعد then there was no one looking back, پھر وہ اس ڈومین سے ہی باہر نکل گئے کہ جہاں پر گندگی آتی ہے, اس مقام سے ہی اوپر چلے گئے کہ جہاں پر رہنے میں نفس خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر صرف اور صرف آگے ہے, ارتقاء ہے, بلندی ہے, بڑھنا ہے, اور طہارت, طہارت پر طہارت, جس کو قرآن نے کہا نور علی نور, کہ ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ انسان اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ نور پر نور کی تہیں بیٹھتی چلی جاتی ہیں, پھر اس میں تاریکی اور ظلمت اور گندگی اور نجاست کا کوئی محل اور پہلو نہیں ہے. جی جی فرمائیں. جی
قرآن میں آیا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو بین قائم کری,
جی جی,
تو اس میں یہ ورڈ یوز نہیں ہوا کہ اچھا امام اور برا امام یا لوگ نے چوز
کرتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس جس کو بھی امام بنایا ہے خدا نے بنایا, کہ خدا ائمہ ہدایت کی بھی بات کرتا ہے اور خدا ائمہ ضلالت کی بھی بات کرتا ہے, لیکن انسان کو ان میں سے, جیسے کہ خدا نے انسانوں کے لیے ابراہیم کو امام بنایا, ٹھیک ہے, انی جاعلک للناس اماما, لیکن کیا ابراہیم تمام انسانوں کے امام ہو گئے یا ہیں؟ دیکھیے, یعنی جیسے ہم کہیں کہ میں نے یہ کھانا آپ کے لیے رکھا ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا آپ کھا لیں گے؟ آپ پر, جی ٹھیک ہے, تو خدا نے ایک ہدایت کے آئمہ کا سلسلہ قائم کیا, اسی طریقے سے خدا نے گمراہی کے امام بھی رکھے ان لوگوں کے لیے جو گمراہی کو گلے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, کھانا خدا نے, میں نے آپ کے لیے سجا دیا, آپ کہیں میری طبیعت خراب ہے, میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ کھا سکوں, بات ختم ہو گئی. تو دسترخوان سجانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کھا رہا ہے, کہ رمضان میں, رمضان کے مہینے میں کہا جاتا ہے جو حدیث ہے کہ قرآن مأدبۃ اللہ, خدا کا دسترخوان ہے. کتنے لوگ اس دسترخوان سے کارے ہوتے ہیں؟ خدا نے تو قرآن کا دسترخوان بچھا دیا سب کے لیے ماہ رمضان
میں. قرآن میں یہ ذکر نہیں ہوا کہ اچھے امام ہیں برے امام ہیں, صرف
بالکل ہے,
صرف امام
نہیں 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 دونوں ہیں.
اس آیت کے حوالے سے
اس آیت میں نہیں, فقاتلوا ائمۃ الکفر, مومنین کو حکم ہے کہ کفر کے ائمہ سے قتال کرو. مجھے وہ آیت ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے جہاں ائمہ ضلالت کی بھی بات ہے. اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. صرف ولایت خدا نہیں ہے, ولایت طاغوت بھی ہے. صرف صراط مستقیم نہیں ہے, صراط جہیم بھی ہے. وحدوہم الی صراط الجحیم. تو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اور انسان کی اپنی چوائس پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اور یہی اصل بات ہے کہ نہ یہ ہمارے ہو گئے ہیں نہ وہ ہمارے ہو گئے ہیں. میڈ یو نہیں, قرار دیا. انی جاعلک, جاعلک میں نے قرار دیا ہے. میں نے امام کسی پر مسلط نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. جعلا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے سر پہ بٹھا دیا ہو امام کو. جعلا کا مطلب یہ ہوا, جعلناہم ائمتا یہدون بامرنا, ہم نے ان کو قرار دیا ہے ائمہ جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. قرار دیا ہے, اس میرے قرار دیے گئے امام کو تم اپنا امام بناتے ہو یا نہیں, اٹ از اسٹل ٹو بی سین. تو وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے ائمہ کو قرار دیا ہے ائمہ ہدایت کو. یہ نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو امام موجود ہیں اس کی زندگی میں. امام ہمیں اختیار کرنا ہے, امام ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے, امام ہمیں چوز کرنا ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس غلط فہمی سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے کہ فار ایگزامپل ہم اگر شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم یہ کہیں امام علی ہمارے امام ہیں. ہیں نہیں, میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, امام ہیں نہیں. آپ نے ان کو اپنا امام بنایا ہے یا نہیں, یہ سوال ہے اصل میں. اور امام بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ امام کے ویژن آف لائف سے ایگری کریں, اور اس ویژن سے ایگری کرنے کے بعد آپ ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہوں, تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا امام بنایا. بالکل بالکل, بالکل سب پر. کیونکہ نبی اور رسول کو بھی, حضرت ابراہیم تو نبی اور رسول تھے جن کو خدا نے امام قرار دیا. یعنی بنیادی طور سے پانچ امام ہیں نا, بنیادی طور سے جناب نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور رسول خدا. یعنی حقیقتاً جن کو خدا نے امامت دی ہے, یعنی وہی شریعت اور پورا سارا سسٹم آف وے آف لائف دیا ہے, پانچ ہستیوں کو دیا. تو انہی کا وہ سلسلہ چلتا رہے. یعنی حضرت نوح سے ابراہیم کے درمیان جناب نوح کی امامت کہہ لیں, ابراہیم اور موسیٰ کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کی امامت, پھر اس طریقے سے کہ اب حضور کے بعد پیغمبر اکرم کی امامت, اور بارہ امام اور قرآن. یہ حضور کی امامت کے سائے میں ان کی امامت کی تجلی ہیں, ٹھیک ہے. یہ سسٹم. قرار دینا, دیکھیں قرار دینا, جعلا کے لفظ پہ غور کریں کہ یعنی خدا یہ کہتا ہے یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, اور میرا خیال ہے یہی جملہ لا یؤمنون کے لیے بھی ہے. یجعل الرجس, اللہ قرار دے دیتا ہے نجاست کو ان لوگوں کے اوپر جو ایمان سے اپنے کو دور رکھتے ہیں, ان لوگوں کے اوپر جو عقل کے رستے سے اپنے کو دور رکھتے ہیں. یہ قرار دینے والی جو بات ہے کہ یعنی خدا نے جو عقل کے رستے کو چھوڑے گا وہ کس چیز کو پائے گا, نجاست کو پائے گا. جو ہدایت کے رستے پر چلے گا وہ ائمہ ہدایت سے منسلک ہوگا، جو ان کے رستے کو چھوڑ دے گا کفر و ضلالت کو اختیار کرے گا وہ ائمہ کفر اور ائمہ ضلالت کو پائے گا۔ یعنی خدا نے یہ قرار دیا، خدا نے یہ نظام رکھا ہے جو بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے ہماری اور آپ کی چوائس پر، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں جس غلط فہمی سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں امام حسین ہمارے امام ہیں، چاہے امام حسین سے ہمارا ایک ٹکے کا کوئی تعلق اپنی زندگی میں نہیں پیدا کیا۔ میں کہہ رہا ہوں اس غلط فہمی سے باہر آنے کی ضرورت ہے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ پھر جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو کہیں گے یہ کہاں کہاں امام حسین، کہاں ہم کدھر پڑے ہیں، کس کی امامت میں۔ یعنی انسان جس کو فالو کرتا ہے، اور سب سے پہلی چیز جس کے نظریۂ حیات سے ایگری کرتا ہے، وہ اس کا امام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے بہت اہمیت والی بات جس کو میں بار بار زور دے رہا ہوں۔ اور ہماری کیا سب سے بڑی بدنصیبی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام علی کا ویژن آف لائف کیا ہے۔ پتہ ہے ہمیں، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا کمپلیٹ ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن جتنا ہے اتنے کو سمجھا ہے، اور وہ بھی بہرحال بہت کافی ہے، وہ بھی بہرحال اتنا ہے کہ انسان کو زندگی کی باریکیاں سمجھا دے، حقائق سمجھا دے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ پیغمبر اکرم نے اسی لیے جب کہا کہ میں تمہارے درمیان ثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو دو وزنی چیزوں میں سے ایک کو دوسرے سے زیادہ وزنی قرار دیا ہے، ثقل اکبر یعنی قرآن، اور ثقل اصغر یعنی میرے اہل بیت۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کمپیریٹیولی ہلکے اور بھاری نہیں ہے، بلکہ ہماری ریلیشن سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ہلکی ہوگی وہ ہم سے زیادہ نزدیک ہوگی، یعنی خدائی رسپیکٹ سے۔ جو چیز خدا کی رسپیکٹ سے زیادہ وزندار ہوگی وہ خدا سے قریب ہوگی، جو خدا کی رسپیکٹ سے ہلکی ہوگی وہ ہم سے زیادہ قریب ہوگی، کیونکہ ہم اور خدا میں ابھی فاصلہ ہے۔ تو ثقل اکبر یعنی زیادہ وزن والی چیز قرآن خدا سے زیادہ نزدیک ہے، ثقل اصغر جو ہلکی چیز اہل بیت وہ ہم سے زیادہ نزدیک ہے۔ اہل بیت کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرو اور اسے قرآن پر پرکھو، اور قرآن کے معیار پر بلند ہو۔ یعنی کہ جس نے جو حدیث سنا دی، جس نے اہل بیت کے نام سے جو بات کر دی، کہیں ادھر آدھی کچی پکی کچھ پتہ سرا نہیں، اور اس کے ذریعے سے دین بن رہا ہے، سب سے زیادہ تباہ کن اپروچ جو ہو سکتی ہے، جو اب مسلمانوں میں بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے، کیا شیعہ کیا سنی، وہ یہی مصیبت ہے۔ کسی حدیث کا پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں، حدیث کا آپ کو پتہ ہے نا، قرآن تو آپ ایک ایک آیت پر بلیف رکھ سکتے ہیں، آرام سے اس کو غور کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ اس کی سند میں کوئی شک ہے، نہ اس کی ایکیوریسی میں کوئی شک ہے۔ حدیث کا آپ کو کیا پتہ، آپ نے تحقیق کی؟ یعنی اتنی بھی لوگ رعایت نہیں کرتے کہ کم از کم ان حدیثوں کو بیان کریں جو کسی بڑے عالم سے سنی ہوں۔ کبھی آغا خمینی نے بیان کی، مثال کے طور پر علامہ طباطبائی نے بیان کی، آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان کی، کہ اگر وہ کوئی حدیث سنائیں گے تو وہ ایسی نہیں ہوگی، یوں ہی نہیں ہوگی، یہ نہیں، بلکہ ادھر ادھر جہاں مل رہا ہے، اور سب اس پر جو مستضاد کہتے ہیں ایڈیشنل مصیبت، وہ ترجمہ کی ہے۔ متن عبارت کچھ ہوتا ہے، مطلب کچھ بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال، تو میں مختصراً سب سے پہلے، اب یہ طہارت کی بات ہم نے کی، تو طہارت میں تین چیزیں یہاں بیان کرتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں کہ جس حوالے سے طہارت کرنی ہے۔ پہلی ہے ظاہری طہارت، دوسری ہے اخلاقی طہارت، تیسری ہے فکری طہارت۔ بات واضح ہو رہی؟ ظاہری طہارت یعنی انسان کو ظاہری طور سے اپنے کو پاک صاف رکھنا ہے، پاک کرنا ہے، پاکیزگی کے تمام تقاضے پورے کرنے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا کی نظر میرے قلب پر ہے، چلے میرے ہاتھ پیروں میں گندگی لگی ہو کیا فرق، میں ایسے ہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نو، دس از ناٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر کوئی بھی چیز، یعنی عام انسان کی ہم بات کر رہے ہیں، انسان کے اندر اچھائی ہمیشہ ظاہر سے باطن کی طرف ٹریول کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصول ہے. یعنی میں اگر اس روش پر آ جاؤں اپنی زندگی میں کہ جناب خدا نے تو کہا ہے کہ میری نظر تمہارے قلب پر ہے، ظاہر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ظاہر میں ڈس آرگنائزڈ ہو جائیں، آپ ظاہری طور پر انڈسپلنڈ ہو جائیں، ظاہری طور پر ناپاک ہو جائیں، نعوذ باللہ، باطن خود بخود خراب ہو جائے گا. اس کو خراب کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز کیا ہے کہ جس میں، جس کو شریعت کے قوانین کسی بھی صورت میں، اس میں وائیولیشن کو ٹالریٹ نہیں کرتے، وہ ظاہر کی صفائی اور طہارت ہے. یعنی جس طریقے سے، جی،
تو ظاہر کی طہارت بھی باطن ہی سے اس کا وہ وجود میں آتی
نا. جی وہی میں آپ سے کہہ رہا
ہوں، جو آپ کہتے ہیں وہ کہاں ظاہر، ظاہری طہارت کا انیشیٹو آپ اندر سے لیتے ہیں نا.
ہاں، لیکن اس میں ایک دوسرا تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات آپ کا باطن ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، لیکن حکم شریعت یہ ہے کہ فورس اپون اٹ. اور یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ مجھے سستی ہو رہی ہے نماز، اب نماز کے حوالے سے خود اگر آپ نے آغا خمینی کو دیکھا ہو، جو ہمارے پاس ویڈیوز اب موجود ہیں ان کی زندگی کے آخری ایام کی نمازیں آپ نے دیکھا ہے، تقریباً آخری نماز فجر جو ہے ان کی، کہ اس میں انہوں نے باقاعدہ تمام مستحبات کا خیال رکھا ہے، اس حالت میں کہ وہ خود کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں تھے، مطلب بستر پہ بیٹھ کے وہ نماز پڑھی ہے، کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے، لیکن اس میں تمام مستحبات، خوشبو لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، امامے کا تحت الحنک نکالنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو عرفا اور اولیاء خدا یہ بیان کرتے ہیں خود اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق کہ ظاہری اعتبار سے بھی انسان کو بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر کا پرفیکشن باطن میں ٹریول کرتا ہے. اور اگر ان دا بگننگ آپ کا باطن آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، تب بھی آپ ظاہری طور پر مضبوط رہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پر ہم صبح کی نماز کے لیے اٹھے، ہم نے کہا یار اب نیند آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، ایسے ہی نہیں، آپ اس وقت بھی پراپر کنگھی کریں، اچھا ڈریس پہنے، یہ نہیں کہ بنیان اور شلوار میں کھڑے ہو گئے کہ چلو جائز تو ہے نا، جائز ہے، یہ تو نہیں کہ نماز نہیں ہوگی. تو ہم نے کہا بھائی نیند آ رہی ہے، وہ جلدی سے ایسی نماز پڑھو سو، نہیں. اگر آپ اپنے کو یہ فورس کریں گے کہ جیسے انہیں حکم کیا ہے، نماز کے لیے گھر میں جگہ الگ ہو جو بالکل پاک ہو، نماز کے لیے اپنا لباس الگ رکھیں جو پاک ہو، خوشبو لگا ہوا ہو، خوبصورت لباس ہو، ٹھیک ہے؟ ان تمام ظاہری آداب اور طہارتوں کا آپ خیال رکھیں گے، یہ چیز آپ کے باطن میں ٹریول کرے گی. تو طہارت کے حوالے سے پہلی اسٹیج کیا ہے؟ اپنے ظاہر کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کرنا اور رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی. اور اس میں پھر یعنی کہ اب یہ پہلا لیول ظاہر پر ہے، پھر فوراً آپ اس میں باطن میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ جیسے ایک شخص ہے کہ جو یہ سوچے گا کہ بھئی میں اپنے جسم کو تو پاک صاف رکھ رہا ہوں، لیکن کیا میرے لیے مناسب ہے کہ میں اپنے دل کو کسی کی غیبت میں مشغول رکھ کے یا کسی کے لیے کینہ اور بغض رکھ کے میں اس حالت میں نماز پڑھوں؟ تو اس کو پھر یہ خیال آئے گا فوراً کہ میں اس کو بھی پاک کروں. اور رفتہ رفتہ کر کے جس طریقے سے کہ رسول خدا نے خاص طور سے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا تھا، یعنی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اور خاص طور سے جیسے کہ اہل سنت کی طرف سے اصحاب اور وہ ذکر اس طریقے سے کیے جاتے ہیں نا کہ ایز اف اٹ واز این آئیڈیل سوسائٹی، یا یہ کہ وہ لوگ کوئی بہت ہی ایک ایسے معاشرے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے کہ جس میں ہر قسم کی خوبی پائی جاتی تھی. اس کی تائید کہیں سے بھی نہیں ہوتی ہے. وہ معاشرہ جس کو رسول خدا نے اٹھایا ہے وہ آج کے معاشروں سے بدرجہ بدتر معاشرہ تھا. اس میں کچھ بھی انہیں تھوڑی چھوٹی موٹی کچھ چیزوں کے علاوہ کوئی عمدہ اچھی اخلاقی قدر نہیں پائی جاتی تھی. और यही आगा जवादी अमले के यही जुमले हैं कि ये इस जगह पर आकर हम लोग रसूल खुदा की अजमत के सही मानों में कायल होते हैं कि हम मुसलमानों को अपनी बात नहीं समझा पाते। हम बोलते रहते हैं असर नहीं होता। रसूल खुदा ने वहूश जंगलियों वहशियों को कहां से उठा के इंसान बना दिया, किस जगह तक पहुंचा दिया कि आपकी जबान मुबारक का क्या असर था और आपकी शख्सियत का क्या असर था। बहुत बद माशरा था कि जिस तरीके से अब ये चीज़ है ना कि जो मैं गुस्ल करने की बात, मिसवाक करने की बात, मुंह साफ करने की बात, लिबास साफ करने की बात, ये चीज़ें आज के माशरे में नॉर्मल हिस्सा हैं काम। लेकिन उस वक्त की ये तालीमात इस्लाम है, दीन और शरीयत का हिस्सा है। क्या बेसिक थीम वही है, जब तक इंसान ज़ाहरी तौर से पाकीज़गी और तहारत को अपना शेवा इख्तियार नहीं करता, मतलब ये कि पाकीज़गी उसके माइंडसेट का हिस्सा बन जाए, ठीक है, ये मतलब समझ रहे हैं कि ज़ाहरी पाकीज़गी आपको एडवांटेज कहाँ दे रही है, इंसान के जहन और जहनी रुझानात का हिस्सा बन रही है। तो जब इंसान अपने लिबास को गंदा देखना पसंद नहीं करेगा, जब इंसान अपने घर में गंदगी पसंद नहीं करेगा, जब इंसान मिसाल के तौर पर जैसे रसूल खुदा ने क्या फरमाया, खुशबू को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपके जो मशहूर जुमला है कि मैं तुम्हारी दुनिया में से तीन चीज़ें पसंद करता हूँ, औरत, खुशबू और अफलात कुर्रतु आईनी, औरत, खुशबू और मेरी आंखों की ठंडक नमाज, मैं तुम्हारी दुनिया से तीन चीजें पसंद करता हूं। अब इसी में आप देखें, खुशबू यानी तहारत और पाकीजगी की अलामत है, औरत से मोहब्बत करना उस दौर में खास तौर से मजलूमियत से मोहब्बत करने के बराबर है। यानी अगर आप उस माशरे में देखें, औरत को इंसान नहीं समझा जाता था। और अफलात कुर्रतु आईनी, यानी किस कदर पूरा समंदर आपने इन तीन चीजों में समेट दिया है, खुशबू यानी तहारत, औरत यानी मजलूमियत, अफलात कुर्रतु आईनी ताल्लुक बखुदा, यही तीन चीजें तो चाहिए इंसान को जिंदगी में, जिनसे मोहब्बत करे, पाकीजगी से मोहब्बत करे, मजलूम पर शफकत से मोहब्बत करे, खुदा से ताल्लुक को अपनी आंखों की ठंडक समझे, जिंदगी। तो पहली चीज जो तहारत के हवाले से है वो ये कि इस बारे में गफलत नहीं करना है। और फिर रफ्ता रफ्ता ये कि इंसान अपने इस बात की तरफ मुतवज्जे हो कि मैं अपनी जबान को बुरे लफ्जों से पाक रखूं, मैं अपनी आंखों को बुरे मंजर से पाक रखूं, एंड सो ऑन। तो यहां से तहारत की इब्तिदा हो जाती है, यानी कि तहारत ज़ाहिरी, फिर किस तहारत की बुनियाद बनती है, तहारत अखलाकी की, यानी फिर इंसान का खुल्क, इंसान का अखलाक, इंसान के रवैये, इंसान के तौर तरीके, फिर वो पाकीज़गी वहाँ पर सरायत करना शुरू हो जाती है। और यही वो चीज़ है यानी कि जो बेसिक थीम ऑफ लाइफ है वो ये, और इसको भी यानी कि उरफा के मकतब में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा जोर दिया गया इस बात पर कि जिंदगी एक कनेक्टेड नेटवर्क का नाम है जो मुख्तलिफ जगहों पर अपने आप को मुख्तलिफ तरीकों से मैनिफेस्ट करती है, डिसकनेक्टेड कहीं भी नहीं है, डिसजॉइंटेड कहीं भी नहीं है। यानी जिस चीज को हम जाहिर समझते हैं ये मेरे बातिन से कनेक्टेड है, जिस चीज को हम अपना कल्ब समझते हैं वो बातिन से मिला हुआ है, एंड सो ऑन। ये लेवल्स हैं, इनमें डिसजॉइंटेड नहीं है, एक दूसरे से जुदा नहीं है। अगर मैं अपने बातिन पे मेहनत करूंगा उसका असर जाहिर पे आएगा, ठीक है ना। इन्हें जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान इल्म हासिल करता है, तालीम हासिल करता है, वो कहाँ मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत का मरकज उसका दिमाग है, उसकी फिक्र है, वो चीज उसके जाहिर पर असरअंदाज होती है कि नहीं होती। मसलन आप एक आलिम की बूदोबाश और रहन सहन और एक जाहिल का रहन सहन एक जैसा तो नहीं होता, कौन सी चीज फर्क डाल रही है। यानी इंसान अपने बातिन पर मेहनत करता है वो जाहिर पर असर डालती है, जाहिर पर मेहनत करता है बातिन पर असर डालती है। शरीयत ने इस जाहिरी तहारत पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया है, मोर देन 90% इंसान अपने जाहिर के अंदर ही बंद होते हैं। यानी आप अगर खाली फिक्र की, इल्म की और अखलाक की तहारत की बात जगह से बात शुरू करेंगे ना, मोर देन 90% लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। उनके लिए सब बातें अफसाना बन के रह जाएंगी कि हम शुरू होते ही अपने जाहिर से हैं। बताएं बात मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यानी हम हकीकतन अपने जाहिर के अलावा किसी चीज को नहीं पहचानते, लेकिन जब हम जाहिरी तौर पर खूबियों की और अल्लाह की इताअत की तरफ आते हैं जाहिरी तौर पे, तब हम रफ्ता रफ्ता हमारे अंदर कुछ किरणें फूटना शुरू होती हैं, तब रफ्ता रफ्ता हम इनकी हकीकत की तरफ, तब हम फिर रुकू और सुजूद और क़याम और काबा और ये सब समझना शुरू करते हैं ग्रेजुअली कि क्या है, कि यानी कि ये चीज़ फौरन समझ में नहीं आती कि वुजू और तयम्मुम कैसे तहारत है, या वो चीज़ फौरी तौर पे समझ में नहीं आती कि वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात, सजदा सबसे बड़ा मुतहर है, लेकिन उस मकाम में सजदे की तहारत तक इंसान फौरन नहीं पहुंच जाता। उसके लिए बिगिनिंग यही है, इब्तिदा यही है कि इस बात पर इंसान अपने को कमिट करे कि मैं जाहिरी तौर से कुर्बतन इलल्लाह हमेशा बातहारत रहूंगा। यह चीज आपके अंदर को बनाना शुरू कर देगी, यह चीज आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप और ग्रो करना शुरू कर देगी। अच्छा, आप हजरात की इजाजत से यहां हम रुकते हैं नमाज के लिए, फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद 20-25 मिनट्स और लेंगे। الرحمن الرحيم जी, तो तहारत के हवाले से मज़ीद कुछ फाइनर पॉइंट्स भी यहाँ पर बयान किए गए हैं, वो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा, लेकिन ये कि पहले एक बेस बन जाए जिस पर हम कामिलन समझ सकें बातों को। तो ये बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे बग़ैर एतराज़ के। अगर कोई एतराज़ हो तो इस पर बताएँ कि ये बात सही लग रही है नहीं लग रही, कि तहारत ज़ाहिर से बातिन की तरफ ट्रेवल करती है, ठीक है ये बात। और अगर इंसान अपने जाहिर को बातिन को पाक और साफ रखे तो ये तहारत बातिन को भी पाकीज़ा बनाने का सबब बनेगी। अच्छा, दूसरी यानी इसमें एक बहुत अहम बात कि तहारत ज़ाहिरी से मुराद हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि एक शख्स है वो खूब अच्छे तरीके से नहाए धोए और उसके बाद अच्छे पाक साफ यानी ज़ाहिरी तौर से पाक साफ कपड़े पहने और बाज़ार में चला जाए, ये नहीं, बल्कि जो ज़ाहिरी तहारत है वो कुर्बतन इलल्लाह तब फ़ायदा देगी। यानी इसीलिए इस ज़ाहिरी तहारत की बात हो रही है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नमाज, ठीक है। यानी ये नहीं कि जैसे हम समझते हैं ना, ठीक है आजकल बहुत सारे लोग अच्छे कपड़े पहनने को, नहाने धोने को, खुशबू लगाने को दोष रखते हैं, लेकिन किस लिए दोष रखते हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज हैं। नहीं, इंसान ज़ाहिरी तहारत को इख्तियार करे तकर्रुब इलाही के लिए, खुदा की बारगाह में जाने के लिए, कि जब खुदा के सामने खड़ा हो तो इस तरीके से खड़ा हो, ये चीज़ तहारत बातिन का सबब बनेगी, ठीक है। ये असल नुक्ता है। और दूसरी बात जो इसके बाद है, यानी यहाँ से आगे चलते हुए कि ये नेक्स्ट स्टेज क्या है, अरजा से अखलाकी फासदा, यानी कि इंसान के अखलाक में जो फसाद फैलाने वाली निजासतें मौजूद हैं, फिर अगला मरहला उनके तहारत का आता है अखलाक। अच्छा, अखलाक की तारीफ अगर आप में से कोई बयान कर सकें कि अखलाक किस कहते किसे हैं? यानी क्योंकि हर चीज़ की सबसे पहले हमें डेफिनेशन को स्ट्रेट करने की ज़रूरत होती है।
انسانوں سے رشتے کس طرح سے بیہیویئر
ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھے کام سے اس سے زیادہ بہتر کام کرنا, اچھے کام سے بھی زیادہ بہتر کام کرنے کا خلق سے نکلا.
جی خلق ہے جی. اچھا, اور اس میں جو جس طریقے سے لغوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو لغت میں, عربی لغت میں یہ کافی ایک مزیدار چیز ہے کہ تین حرف کا ایک وہ روٹ ہوتا ہے, اس سے بہت سارے ادھر ادھر چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو خا, لام اور قاف, یہ تین ورڈ ہیں. اس میں اگر خا پر زبر ہو خلق, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے, اور اگر اس خواب پر ضمہ یا پیش آ جائے خلق, تو وہ تمام چیزیں جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. یعنی یہ لٹرل میننگ ہے. اگر آپ کہیں خلق تو مطلب یور ایکسٹیریئر, ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو یور ایکسٹیریئر. اگر آپ کہیں خلق تو اس کا مطلب ہے ایوری تھنگ ان یور انٹیریئر, آپ کے باطن سے ہر وہ چیز جو متعلق ہے. ٹھیک ہے, یہ لغوی معنی ہے. لیکن اگر آپ اس کو آگے لے کے چلتے جائیں تو خلق یا اخلاق کے معنی وہ ہوتے ہیں کہ وہ ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر جو آپ کو خدا سے نزدیک کرے. ٹھیک ہے, خلق کا یا اخلاق کا, حسن خلق کا مطلب کسی سے اچھے طریقے سے ملنا نہیں ہوتا. اسی لیے کبھی حسن خلق تلوار اٹھانا ہے, کبھی حسن خلق کسی کی گردن کاٹنا ہے, کبھی حسن خلق کسی کو کوڑے لگانا ہے, یہ سب حسن خلق ہے. ٹھیک ہے, اور یہیں پر جو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا, ارجاء سے اخلاق فاسدہ, یعنی حسن خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بیہیویئرز, وہ ایٹیٹیوڈز جو اصلاح پیدا کریں اور انسان اور معاشرے کو خدا کی طرف لے جائیں. تو حسن خلق یہ نہیں ہوتا کہ جو حرام میں پڑا ہے آپ اس سے کہیں جی جی حضور آپ بھی بہت اچھے ہیں, یہ کسی حسن خلق کا نام نہیں ہے. یہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا, فقاتلوا ائمۃ الکفر, جو ائمہ ہدایت ہیں ان کی اتباع کرنی ہے, ان کی پیروی کرنی ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے. جو ائمہ کفر ہیں ان سے قتال کرنا ہے. یعنی قتال کا مطلب ہمیشہ فزیکل فائٹ نہیں ہوتا ہے. قتال میں جو سب سے پہلی فائٹ ہے وہ نظریاتی جنگ ہے, لیکن قتال کرو ائمہ کفر سے. تو اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے ظاہری طور سے اور ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن میں بھی طہارت کے اثرات ہوں, تو انسان اپنے اخلاق کو طیب و طاہر کرے. اخلاق کو طیب و طاہر کرنے میں جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہ کیا ہے, اخلاق کے طیب و طاہر کرنے کے اندر جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, ہمارے ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئر وہ دونوں طرف جا رہے ہوتے ہیں. یعنی دونوں طرف کا کیا مطلب ہے کہ ہم کہیں پر غلط جھکتے ہیں, کہیں پر غلط ناراض ہوتے ہیں. یہ دونوں برے اخلاق ہیں. یعنی حضور نے کیا فرمایا کہ حسن خلق کیا ہے, کہ اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے ناراضگی. یعنی دونوں چیزیں خدا کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے, دونوں چیزیں خدا کے لیے ہونا چاہیے. ہمارے سامنے کمزور آتا ہے تو ہم جھک جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, اور طاقتور آتا ہے تو ہم جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوء خلق کہ جس طریقے سے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ بہت ہی ایک ٹپیکل آبزرویشن ہے کہ نبی اور نمائندہ خدا ہمیشہ کمزوروں پر مہربان ہوتے ہیں, اور جو طاقتور ہیں ان کے سامنے سر اٹھا کے اور سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں, اگرچہ کہ ظاہری طور پر انتہائی کمزور ہوں. یہ ہے نہیں, حکومت تو ہے, میں ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں. جیسے میں نے ابھی اسی لیے کہا نا, اخلاق از ایٹیٹیوڈ. اخلاق انسان کے باطنی رویے کا نام ہے, خلق جو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے اندر اخلاق میں سب سے بڑی خرابی کیا ہوتی ہے, پہلی کہ ہم طاقت کے مرکز کو سجدہ کرتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی فاسق کیوں نہ ہو، فساد پیدا کرنے والا کیوں نہ ہو، اور کمزور پر روب جماتے ہیں چاہے وہ بیچارہ مظلوم و مجبور کیوں نہ ہو. جبکہ نبی کا اخلاق، کہ جس کو خدا نے کہا انک لعلی خلق عظیم، نبی کا اخلاق جو حسن خلق ہے، جو صاحبان خلق عظیم ہے، ان کا اخلاق بالکل اس کے برعکس ہے. جو میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ سورہ آراف میں اگر آپ پڑھیں تو ہر جگہ جب نبیوں کی بات ہوئی ہے، وقال الملأ، اور سرداروں نے کہا، ان کی ساری جھگڑا سرداروں سے تھا، عام لوگوں سے نہیں تھا، عوام سے نہیں تھا. یہ سارے کے سارے سردار ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہی کے ساتھ ان کا جدال تھا اور سب کچھ. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. دوسرے، ہمارے اخلاق کے اندر جو بہت ہی بیسک فالٹ ہے، جو سوء خلق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنے آپ کو مرکز بنا کے چاہتے ہیں. ہمارے رویے جو جنریٹ ہوتے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈز ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ بات ہے یا نہیں؟ یعنی کہ میں پہلے ایک پورا سیٹ آف پیرامیٹرز بناتا ہوں، سٹینڈرڈز بناتا ہوں کہ یہ چیزیں مجھے چاہیے، یہ سب کچھ میرے لیے پسندیدگی کے قابل ہے، یہ میری ناراضگی ہے، اور اس بنیاد پر میں اپنے رویوں اور ایٹیٹیوڈز کو ڈیولپ کرتا ہوں. اس لیے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، ایسے دفتر میں باس ہے، اس کی 10 خرافات برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے نفس میں اس معیار کو قائم کر لیا ہے کہ مجھے مفاد دنیاوی چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ بینیفٹ چاہیے. تو جس سے بینیفٹ چاہیے اس کی 10,000 برائیوں پر کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کا مطلب کہ جی پیغمبر اکرم کا اخلاق کیا تھا کہ وہ سب سے مسکرا کے ملتے تھے. یہ کوئی اخلاق کی تعریف ہی نہیں ہے. پیغمبر اکرم کا اخلاق یہ بھی تھا کہ اپنے دور کے جتنے لوگ تھے سب کے مقابلے میں اپنے قیام کیا ہے. یہ کس کھاتے میں جائے گا یہ اخلاق اور یہ بیہیویئر؟ کیا آپ ابو جہل اور ابو سفیان اور ابو لہب سے بھی مسکرا کے ملتے تھے؟ کیا آپ اپنے زمانے کے جو فاسق و فاجر لوگ تھے، جو برائی کی طرف دعوت، ان کو بھی ویلکم کرتے تھے کیا؟ یعنی خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس رویے کو اچھا نہیں جانا ہے کہ جب انہوں نے آزر سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے لیے مغفرت کروں گا. سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیتوں میں آپ پڑھیں کہ خدا نے یہ بات ایکسکلوسیولی بیان کی ہے کہ ابراہیم کی سنت و سیرت بہترین سیرت ہے. ایکسیپٹ دس، ایکسیپٹ دس. یعنی حسن خلق کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کی بنیاد پر اپنے ایٹیٹیوڈز ڈیولپ کرے. کہ آزر تمہارا سرپرست ہو سکتا ہے، آزر تمہارا گارجین ہو سکتا ہے، لیکن دشمن خدا ہے. اور اگرچہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس وجہ سے نہیں اس کو کہہ رہے تھے کہ میں تیرے لیے مغفرت کروں گا کہ رشتہ دار تھا، بلکہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ میں تیرے لیے طلب مغفرت کروں گا کہ انہیں امید تھی. ایک نبی پیغمبر چاہتا ہے کہ ایک انسان جہنم میں نہ جائے، خراب نہ ہو. اس بنیاد پر خدا کہہ رہا ہے یہ بھی تم نے اچھا کام نہیں کیا. اس خلق کی تعریف کہاں لے جائیں گے کہ اگر ہر ایک سے مسکرا کے ملنا اور ہر ایک سے جھک کے ملنا اور ہر ایک کی تعظیم کرنا کو ہم حسن اخلاق سمجھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں کہاں جائیں گی پھر؟ صلہ رحمی. لیکن اس صلہ رحمی کو خدا نہیں پسند کر رہا. اور خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی جو مین کوالٹی بیان کی ہے کہ کیوں ہم نے ابراہیم کی نسل میں نبوت کو قرار دیا، اس لیے کہ ابراہیم نے ہماری خاطر سب کو چھوڑ دیا. یعنی حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو ترک کر دیا تھا نا، وہ جو شروع میں یہ ہوا سارا، پھر آگ میں پھینک دیا، اس کے بعد چھوڑ دیا تھا ان سب کو کہ یہ بت پرست ہیں. یہ اہم ترین بات ہے اخلاق کی. تو ٹھیک ہے، اخلاق کو ہمیں یعنی اخلاق کو طہارت دینا ہے. اخلاق کو طہارت دینے کا مطلب اپنے ایٹیٹیوڈز کو، اپنے بیہیویئرز کو، اپنے رویوں کو پاک کرنا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمیں نہ اخلاق کی صحیح تعریف پتہ ہوتی ہے اور نہ اس بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ اخلاق کو کس چیز سے پاک کرنا ہے، حسن خلق کیا ہے. جب رسول خدا کے لیے پیغمبر خدا فرما رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، تو یہ خلق عظیم کس چیز کا نام ہے؟ اس کی تعریف یہ کہ حضور ہر ایک سے چھوٹے بڑے سے مسکرا کے ملتے تھے اور جھک کے ملتے تھے اور سب کا استقبال کرتے تھے، یہ ایک پہلو ہے.
تو
جی جی جی
تو اگر صلہ رحمی کی بھی بات کریں تو جو رشتہ دار پرہیزگار نہیں ہے تو ان سے پھر ملنا بد اخلاقی ہو جائے گی.
اگر آپ ان کی خرابی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے مل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی شک نہیں ہے اس میں. یعنی آپ اگر وہی ہے کہ منیمم وہ حضرت ابراہیم والا لیول ہے کہ اس امید پر ملنا ہے کہ شاید میں ان کی بہتری کے لیے کچھ کر سکوں اس نیت کے ساتھ، لیکن اگر میں قبول کر لوں اس ساری خرابی کو اور اس کو قبول کرتے ہوئے ان سے اچھے سے ملوں، ڈیفینیٹلی پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی ناراضگی کے مقام تک پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اخلاق کے حوالے سے کہ سالک اللہ کے لیے یہ طہارت لازم ہے کہ اخلاق فاسد کی نجاست سے علم نافع اور ریاضت شرعی کی کے پاک پانی سے اپنے آپ کو دھو ڈالے. یعنی ان جنرل اب یہاں پر پھر پانی کی جو تعریف ہے نا، پانی کی تعریف انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کروں گا، لیکن پانی کا مطلب ہے کہ قرآن کریم میں پانی کے حوالے سے ایک بڑا عجیب جملہ آیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہم نے ہر چیز کی زندگی کو پانی سے قرار دیا، اس کی بیس میں پانی ہے. لیکن اب یہ پانی کیا چیز ہے؟ شاید پانی کا جو ایک خدا نے لفظ یوز کیا ہے وہ اس سینس میں ہے کہ اینی تھنگ دیٹ کین فلو، یعنی آب علم. آب علم کیوں ہے؟ کہ علم کین فلو فرام ون مائنڈ ٹو دا ادر، اس میں فلو کی پراپرٹی ہے. نہیں یہ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں بات کروں گا آب پر اور مٹی پر، ابھی اس میں بہت سارے نکات ہیں آپ کے حوالے.
جی
ہاں، علم یعنی ایک حقیقت ٹرانسفر ہوتی ہے. چلیے آپ دماغ سے دماغ نہ کہیے، آپ قلب سے قلب کہیے. قلب سے قلب تو حقیقت فلو کرتی ہے نا. تو شاید اس وجہ سے یعنی آب کا جو لفظ خدا نے استعمال کیا ہے کہ جیسے علم پانی ہے یا اچھا اخلاق اور یہ سب چیزیں کہ یہ آب کی مانند ہیں کیونکہ یہ فلو کرتی ہیں. تو اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے یا اخلاقیات کی طہارت کے لیے کیا چاہیے؟ علم کا پانی. کون سا علم؟ جو نفع دینے والا ہو. اور ریاضات شرعی. ٹھیک ہے، ریاضت کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز. یعنی مثال کے طور پر سب سے برا جو اخلاق ہم سب میں پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور جہاں موقع ملے ان کی برائی بیان کرنا. یہ ایک ایسا سوء خلق ہے کہ جس میں تقریباً ہم سب مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں علم حاصل کرے. یعنی مثال کے طور پر جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس قسم کے جملے معصومین علیہ السلام کے ہماری نظروں کے سامنے آئیں گے کہ غیبت جہنم کے کتوں کا سالن ہے. حدیث ہے. قرآن کیا ہے؟ کہ اگر تم غیبت کرتے ہو تو ایسا ہی ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. ٹھیک ہے، اور روایتوں میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ معصوم کے پاس، جو پچھلی دفعہ میں بات آپ سے کر رہا تھا نا کہ سنگریزوں کو تسبیح پڑھوا دینا، سنگریزوں کو تسبیح نہیں پڑھوائی گئی بلکہ سنگریزوں کی تسبیح کو پیغمبر اکرم نے ظاہر کیا تھا. اسی طریقے سے حضور کے سامنے دو آدمی آئے تھے اصحاب میں سے آپ کے، اور آپ نے ان کے سامنے کچھ کھانا رکھا، کوئی کھانے کے نہیں کہا ہم روزے سے ہیں، مشہور واقعہ ہے. तो आपने कहा तुम रोजे से खाओ, तुम तो अभी गोश्त खा के आ रहे हो। ने कहा हैं, तश्त मंगवाया क्या, कह करो, उसमें गोश्त के टुकड़े थे। तो यहां पर एजाज पैगंबर से बातिनी हकीकत को जाहिर में ला के दिखा दिया गया कि ये कोई फिक्टिशियस बात नहीं है, ये कोई इस्तिला नहीं है जो कुरान कह रहा है सूरह हुजरात की आयत में कि गीबत करना ऐसा है कि जैसे तुम अपने मुर्दा भाई का। इट इज अ रियलिटी जो कि इस दुनिया में अगर जाहिर ना हो आखिरत में जाहिर होगी, बातिन में जाहिर होगी। ठीक है, ये कोई अफसाना नहीं है। तो यानी इस तरीके से पहली चीज क्या है, इल्म। जब इंसान इन चीजों का इल्म हासिल करता है तो डेफिनेटली एक झिझक पैदा होती है, फिर एक शर्म आती है इंसान को। और फिर सिर्फ ये इल्म हासिल करना काफी नहीं है, हमारे नफूस में इतनी ताकत नहीं है कि सिर्फ एक बात को जान लेके जानने के बाद सही हो जाए, उसके लिए बाकायदा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, और इसमें भी रसूल खुदा ने जब अपने असहाब को ये तमाम चीजें तालीम की थी तो उनमें से जो बरजस्ता और लायक अफराद थे उन्होंने पता है क्या किया था, रियाजात शरई के हवाले से अपने मुंह में कंकर रखते थे कि जो चीज दिमाग में आई वो फौरन जबान पे से ना निकल जाए। अपने मुंह में कंकर, यानी कि पहले जैसे कहते हैं ना पहले तोलो और फिर बोलो, उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। क्योंकि आम तौर से क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो चीज आती है फौरन जबान से बाहर, फिर सोच रहे होते हैं कि उसको पकड़ के वापस बुला लें इस बात को, ये बात जबान से ना अदा हुई होती। तो असहाब पैगंबर में से कुछ असहाब अपने मुंह में कंकर रखते थे कि फौरी तौर पर जबान ना खुल जाए, मुंह ना खुल जाए। ये रियाजत शरई है, यानी आप दिक्कत करें। जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर इंसान खुदा ना खास्ता किसी के अंदर ये बदखुल्की है कि शहवतें उसको ज्यादा तंग करती हैं, उसकी रियाजत शरई है कि रोजे ज्यादा रखें। तो अखलाक फासिद का इलाज किससे होता है, इल्म नाफे, यानी वो इल्म जो इंसान को नफा देने वाला हो, वो इल्म जो इंसान के लिए मुनाफा बख्श हो, और रियाजत शरई, ये दोनों चीजें मिलके इंसान के अंदर से गंदे और बुरे और फासिद अखलाक को खत्म करती हैं। सिर्फ जान लेना, पढ़ लेना, डिस्कस करना ये काफी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल। और ये सारी बातें बयान हो रही हैं हम जैसे इंसानों के लिए, ना समझिएगा कि औलिया के ये मकामात होते हैं या बुजुर्गान के, ये हम जैसे इंसानों का जो हाल है उसके लिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स हैं। जी जी, हुस्न खुल्क देखें, अल्टीमेटली तहारत नफ्स से ही हर चीज जनरेट होती है, बाहर आती है। लेकिन हम क्योंकि हमें ये चीजें समझाने का जो अंदाज है ना वो ये है कि यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि आप मेडिकल साइंस में जब बात करते हैं तो मेडिकल साइंस में कहते हैं कि अपना पेट सही रखो या गला सही रखो या आंखें सही रखो, हकीकतन आप ये कहना चाह रहे होते हैं कि अपने इंसानी वजूद को सही रखो, है ना ये बात। तो जब आप अज्जा की बात करते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुल को या होल को इग्नोर करके बात कर रहे हैं। तो हमने जब नफ्स और कल्ब की बात की तो हमने इस बात को समझ लिया, दैट इज माई होल सेल्फ। ठीक है, लेकिन ये होल सेल्फ जो है इसके छोटे दीगर कुछ कंपोनेंट्स भी हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं। यानी जैसे उसमें हमने कहा कि खुल्क है, जैसे उसमें इबादत है, इंसान फिक्र है, गौर। तो यानी कि ये चीज अल्टीमेटली जाएगी उसी तरफ, क्योंकि जब हम खुल्क की बात करते हैं, अखलाक की बात करते हैं, तो अखलाक से मुराद ये है कि हम जब इस जिंदगी में मौजूद हैं तो हम चाहें या ना चाहें हम दूसरे इंसानों से इंटरेक्ट करते हैं, और दूसरे इंसानों से इंटरेक्ट करने के नतीजे में एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एक स्ट्रीम ऑफ लाइफ के तौर पे लिया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसका सोर्स भी नफ्स है और इसका रिफ्लेक्शन भी नफ्स की तरफ ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बात वाजिब। तो ये कुछ एक खाका था किसका, अखलाक फासदा کی نجاستوں کا. یعنی اور اس میں شاید آپ غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ رہے ہوں گے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اسکوپ سے باہر ہی باہر رہتی ہیں. یعنی ہم اخلاق کے معنی ہی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو اخلاق ہے نہیں خدا کی نظر میں اور دین کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں. اور اگر ہم حسن خلق کی بات بھی کرتے ہیں تو ہم ان جگہوں پہ فوکس نہیں کرتے کہ جہاں پر صحیح معنوں میں اخلاق کو بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے, تیسرا پہلو کیا ہے؟ تیسرا پہلو ہے جناب جو سب سے مشکل ہے, طہارت فکر. تین طہارتوں کو آپ سمجھ گئے نا, طہارت ظاہر جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے طہارت باطن. ٹھیک ہے, یہ دونوں آپس میں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں. اور اگر کوئی بھی شخص طہارت ظاہر کو قربتاً اللہ اختیار کرے گا, اس کا دماغ اس سے دور رہ ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے باطن کو بھی پاک کروں. یعنی جس کی نظر میں طہارت خالی نہانے دھونے نہیں ہے, جس کی نظر میں طہارت یعنی خدا اور رسول کی اطاعت کے عنوان سے طہارت ہے, وہ اس جگہ پہ ٹکے گئی نہیں کبھی. وہ ہمیشہ آگے آئے گا کہ میں اپنے باطن کو بھی پاک و پاکیزہ بناؤں. اچھا, باطن کی پاکیزگی کے حوالے سے بھی ایک چیز تو ہے کہ باطن کی پاکیزگی کا مطلب ہے کہ جیسے آپ مختلف قسم کے مطلب اپنے رجحانات کو پاک کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی خاص طور سے اخلاق کو بتایا گیا کہ اخلاق از یور ایٹیٹیوڈ ان دس ورلڈ. اخلاق آپ کا خلق, وہ رویے ہیں جو اس زندگی میں آپ سے باہر آتے ہیں. اس کی نجاست, وہ ایک سیپریٹ سیکشن ہو گئی. اور تیسری چیز جو ان میں سب سے زیادہ مشکل ہے, طہارت فکر. یعنی انسان اس جگہ تک پہنچ جائے کہ اس کی فکر نجاست سے پاک ہو جائے, یعنی اس کی فکر میں وہ اسٹرینز باقی نہ رہیں کہ جو غیر الہی ہیں, جو غیر خدائی ہیں, جو شیطانی ہیں. شیطانی تو خیر بہت نچلا درجہ ہے, یعنی شیطانی لوئسٹ لیول ہے, اس سے اوپر کے غیر خدائی ہیں کہ جو اولیاء اور ائمہ علیہ السلام کا درجہ ہے, کہ ان کی فکر کبھی بھی خدا سے نہیں ہٹتی ہے. ان کی فکر کا محور اور فوکس الہی کنسیڈریشن سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے. یعنی حتیٰ وہ شاید یہ بھی نہ سوچ رہے ہوتے ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے اور میرے جو ہے وہ کام میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اس قسم کی بھی چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور فکر کو بھی جیسا اسرار الصلات میں آغا خمینی نے بیان کیا ہے کہ انسان کی فکر کی مثال ایک پرندے کسی ہے کہ جو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ادھر سے اڑتا ہے اس درخت پہ بیٹھ جاتا ہے, کبھی ادھر سے اڑتا ہے ادھر بیٹھ جاتا ہے. یعنی اس کا کوئی, کہنے کا مطلب ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, ایک جگہ پہ نہیں. کبھی یہ بات دماغ میں آ گئی, پھر ایک دم سے فکر ادھر چلی گئی, پھر ادھر چلی گئی. یعنی اس فکر کو, اپنی فکر کو, اپنی سوچ کو ان ساری خرابیوں سے پاک کر لینا تقریباً یہ طہارت کا الٹیمیٹ لیول ہے. کہ انسان اگر, یعنی لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں, ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے. اور آپ اگر آپ غور کریں تو یہ انتہائی اہم پہلو ہے طہارت کا. یعنی اگر ہم فار ایگزامپل اپنی فکر اور سوچ کا ایک لاگ بک بنانا شروع کریں کہ جتنی دیر تک ہم بیدار رہتے ہیں کیا سوچتے ہیں, دماغ کہاں جا رہا ہوتا ہے, تو آپ خود ہی اس بات تک پہنچ جائیں گے کہ دن میں تقریباً ایک گھنٹے بھی صحیح اور پاکیزہ سوچ نہیں ہوتی ہے دماغ میں. مطلب یہ محملات ہیں, محملات سمجھتے ہیں, فضول خامخواہ کی وہی ادھر 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 ادھر, جسٹ رینڈمائزڈ رینڈم تھاٹس جن کا کوئی حاصل اصول نہیں ہے انسان کو. یعنی واقعاً فوکسڈ تھاٹ جو ہے کہ آپ کسی بھی صحیح چیز پر غور کر رہے ہوں, آپ کی فکر آپ کو کوئی اچھا نتیجہ دے رہی ہو. اگر میں اپنی فکر کو لاگ ان کروں گا تو مجھے ایک گھنٹے بھی اپنی فکر اس رستے پہ نہیں نظر آئے گی. اور خدائی فوکس تو وہ تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو تقریباً پورا دن گزر جاتا ہے, حاصل نہیں ہوتا, نماز میں بھی حاصل نہیں ہوتا. کہ فکر جو ہے قوہ فکری وہ خدا پہ فوکس ہو جائے, تو یہ سب سے مشکل ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے انسان کو بہت, اور اسی لیے یہ طہارت فکری ظاہری اور باطنی اور اخلاقی طہارت کے بعد ہے, یعنی ان کے بعد یہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر بھی پاک ہو جائے, اس میں سے بھی نجاستیں دور ہو جائیں. یہاں پر ایک بات کا خاص طور سے ذکر کرتے ہیں, اور یہ چیز آغا خمینی نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے, اور احمد خمینی کو بھی انہوں نے باقاعدہ ایک وہ دیا تھا جیسے دستور العمل کہتے ہیں, تو اس کے اندر بھی جو کئی پوائنٹس ہیں ان میں بھی اس بات کو خاص طور سے ہائی لائٹ کیا. وہ کیا ہے کہ بالا ترین قذارات معنویہ کے سب سے معنوی اعتبار سے, فکری اعتبار سے جو سب سے بڑی نجاست ہے کہ تطہیر آرا بہفت دریا نتواں نمود, کہ اگر سات دریا بھی لے آؤ سمندر بھی لے آؤ تب بھی اس کے دھونے سے یہ پاک نہیں ہوتی, اور اس سے انبیاء بھی عاجز ہو گئے اس چیز کو پاک کرنے سے. وہ کیا ہے؟ وہ جہل مرکب ہے. جہل مرکب یعنی کمپاؤنڈ جہالت ہے. کمپاؤنڈ جہالت کا کیا مطلب ہے؟ ایک یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر کہ میں سائنس کے حوالے سے بات کروں یا کسی اور علم کے حوالے سے بات کروں, ایک قسم کی جہالت یہ ہوتی ہے کہ میں ایک چیز کو نہیں جانتا. یعنی فار ایگزامپل جیسے آئنسٹائن کے حوالے سے تھیوریز مشہور ہیں, بہت ساری پریکٹیکلی پروفڈ ہو گئی ہیں, یہ بہت ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, عملی نتیجہ نکل رہا ہے. پہلی بات یہ, پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان نہیں جانتا, علم ہی رکھتا, ٹھیک ہے, یہ جہالت کا پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے میں اس کو نہیں مانتا, قبول ہی نہیں کرتا اس بات کو کہ یہ صحیح ہے. اس نے یہ شخص جو یہ ساری باتیں کر رہا ہے یہ خود جاہل تھا, کچھ نہیں پتا تھا اس کو. تو جو پہلی جہالت تھی نہ جاننا, وہ جب نہ ماننے سے مل جاتی ہے تو یہ جہل مرکب ہے, یہ کمپاؤنڈ جہالت ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اس جہالت کو, اس جہالت کے علاج سے نبی بھی عاجز ہے, نبی بھی عاجز ہے اس جہالت کا علاج کرنے سے, کہ جب کوئی شخص اس جگہ پر آ کے اڑ جائے میں نہیں مانتا, یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے, یہ باتیں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی, قصہ ختم, اس کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. تو اس جگہ پر جی ایک منٹ, جی میں اس کی جی میں پورا پڑھ لوں کہ کیا ہے, انکار مقامات اہل اللہ و ارباب معرفت. یہ کمپاؤنڈ جہالت کیا ہے؟ کہ آپ ان مقامات سے خود جاہل ہیں, ٹھیک ہے ایک بات, لیکن ان ارباب معرفت اور اہل اللہ کے مقامات کا انکار بھی کر رہے ہیں, بھائی جو میں نہیں مانتا یہ صحیح ہے. و مبدا سوء ظن باصحاب قلوب است, اور جو لوگ اس رستے کے مسافر ہیں, جو اس رستے میں بلند مقام حاصل کرنے والے ہیں, ان کے لیے سوء ظن یعنی برا گمان اور برا خیال رکھنا, ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے اس کی وہی بات ہے کہ ہم اور بہت سارے مسلمان کیا ہیں کہ امام علی کے پاس کوئی خاص بات نہیں تھی, ٹھیک ہے, امام علی رسول خدا ہمارے ہی جیسے انسان ہیں. یہ جو جملہ کہتا ہے نا, یہ کمپاؤنڈ جہالت ہے کہ ایک طرف تو تم جانتے نہیں ہو ان مقامات کو, اور دوسری طرف تم اس ہستی کو کھینچ کے اپنے لیول پہ لے آئے, یعنی تم نے اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ اس ہستی کے خدا کے حوالے سے کچھ خاص مقامات ہیں. یعنی ہم پہلے اس بات کو تسلیم تو کریں کہ رسول خدا جو صاحب معراج ہستی ہیں وہ کچھ رکھتے ہیں جو دوسرے کسی انسان کے پاس نہیں ہے, پہلے اس بات کو تسلیم کریں گے تب تو ان کے پاس جائیں گے نا کہ میری جہالت آپ کے وسیلے سے, آپ کے توسل سے دور ہو جائے, میں آپ کی بارگاہ میں. یہ کمپاؤنڈ جہالت ہے. جو جی یعنی کہ جیسے کوئی یہاں جی مسئلے کا اس کے حوالے سے کہیں کہ جناب ایک تو مجھے خود بھی مسئلہ نہیں معلوم, اور دوسرا یہ کہ نہیں یہ کیا ہے, یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے.
جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں
جی
چھوٹے موٹے مسائل جو کر
لیکن وہ اقرار زبانی ہے, وہ اقرار زبانی ہے. یعنی اقرار دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نا دین کے اندر, دو چیزیں ہیں, ایک تعلیم و تحقیق ہے پہلا مرحلہ, دوسرا تعبد اور اطاعت ہے. یہ دونوں چیزیں چاہیے. یعنی تعلیم اور تحقیق کا مطلب ہے کہ پہلی سٹیج پر آپ اچھے طریقے سے سرچ اور ریسرچ کرو, واٹ از رائٹ واٹ از رانگ, کیا صحیح ہے کیا نہیں, اور اس کے بعد جب آپ پر سچ اور حق واضح ہو جائے تو اطاعت اور تعبد چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں جب کمبائن ہوتی ہیں تو ایمان بنتا ہے. صرف ایک بات سے نہیں کہ جی مجھے پتا ہے کہ ہاں خدا بہت طاقتور ہے, آپ خدا کی طاقت کے آگے جھکے ہیں کہ نہیں جھکے. یعنی صرف اس بات کو رٹ لینا ان اللہ علی کل شیء قدیر کافی نہیں ہے, اپنی زندگی میں اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ خدا کو ہر قدرت و قوت کا مالک سمجھتے ہیں. یا جیسے یہی بات ہے کہ فار ایگزامپل جو لوگ امام علی کو کہہ رہے ہیں کائنات کے مالک ہیں اور سردار ہیں اور سب کچھ ہیں, لیکن امام علی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھیں کہ آپ مجھے علم اور حکمت عطا کر دیں. یہ انکار ہے, یہ حقیقتاً انکار ہے. تو اس لحاظ سے یعنی کہ جو کہتے ہیں فکری اعتبار سے, اب یہ علماء ہمارے سامنے بالکل نئے در کھولتے ہیں. ہم فکر کا مطلب سمجھتے ہیں خالی سوچنا, بھی کہہ رہے ہیں انسان کی فکر میں جو سب سے مصیبت زدہ چیز گھوم رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مردان الہی کے مقامات کا انکار. یہ کیا چیز تھے, یہ کون لوگ تھے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کبھی ان سے قریب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کمپاؤنڈ جہالت کیوں ہے, یہاں پر جہل مرکب کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کی سوچ یہ ڈیولپ ہو جائے گی کہ یہ کچھ نہیں تھے, یعنی وہی میں نہیں مانتا, یعنی میں اگر فار ایگزامپل کوانٹم سائنس کو نہیں مانتا میں کبھی جاؤں گا ہی نہیں اس کے قریب, میں اگر ریلیٹیوٹی کو نہیں مانتا میں کبھی اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ سب سے برا ہے. آپ جائیں دیکھیں, تحقیق کریں, ریسرچ کریں, سمجھیں, پھر قبول یا رد کریں.
ایک سوال جی فرمائیے کہ ہر انسان میں کیا ایک کوئی نہ کوئی ڈگری کی ایک کمپاؤنڈ جہالت تو ہوتی ہے, جیسا ایون آئنسٹائن اس چیز میں مانتا نہیں تھا زیادہ
جو بھی, اسی لیے انہوں نے اہل اللہ اور ارباب معرفت کا ذکر کیا ہے نا, کہ یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ فکر کی نجاست کو دور کرنا ولی خدا ہے, پھر ولایت کی منزل ہے. جو اپنی فکر کو پاک کر جائے, فکر کو طہارت کی منزل پر لے جائے, یہ بہت زبردست انسان کی کوالٹی ہے.
اس کا مطلب زیادہ تر اس کا جو بھی علم تھا وہ اس لیول پہ تو بالکل دور دور تک تھا.
یعنی کہ جی, یعنی کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آسان نہیں ہے. کتنے علماء آپ کو ملتے ہیں بتائیں, یعنی خود علماء میں سے کتنے آپ کو ملتے ہیں جو ایک دوسرے کے مقامات کے قائل ہیں؟ جی جی,
جیسے ایک اس طرح کی بھی جہالت ہوتی ہے, جیسے سٹیون ہاکنز کو میں اس دن دیکھا رہا پڑھ رہا تھا
جی,
اس نے ہر شروع سے آخر تک اس اس طرح سے پروف کرنے کی کوشش کی کہ خدا نہیں ہے. اب ایک عام انسان جو فزکس یا سائنس میں اتنی زیادہ وہ نہیں رکھتا ہے اور یا رکھتا بھی ہے اس کے بہت علم بہت لوور اس پہ ہے, تو وہ اس چیز کو کیونکہ ایک کسی بھی چیز کسی بھی آپ فیلڈ میں اگر کوئی ٹاپ لیول انسان کوئی گفتگو
بالکل ایسا ہی ہے
کسی کو بھی انفلوئنس کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی باتوں میں جو لاجکس ہوں گی وہ آپ اس معیار کے نہیں ہیں
جی,
تو آپ اس کے سامنے سر جھکا دیں گے. بٹ
صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے
ہیں. آپ وہ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس نے اسے اپنے علم سے یہ چیز پروف کر کے اس نے ٹھان لی ہے کہ وہ یہ پروف کرے گا, تو یہ بھی ایک طرح کی گمراہی ہے.
ہاں یہ تو بہت خطرناک جہالت ہے, بلکہ اسی چیز کو رسول خدا نے ابو جہل کا ہے
جی.
ابو جہل کا جو اس کا نام اصل نام ہشام تھا, اس کو ابو جہل کا خطاب دینے، لقب دینے کی، رسول خدا کی زبان میں مبارک سے یہ لفظ آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے آ کے بالکل، یعنی حضور سے آ کے بالکل وہی جملہ کہتے تھے جو آپ نے کہا، کہ ہمیں مثال کے طور پر آپ کی بات اچھی تو لگتی ہے لیکن یہ اتنا عقل مند آدمی ہے یہ آپ کو نہیں مانتا، یہ اتنا عالم ہے یہ آپ کو نہیں مانتا. تو یعنی ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی کوئی تو بات ہوگی کہ اتنا پڑھا لکھا. تو آپ نے فرمایا وہ عالم نہیں ہے، وہ ابو جہل ہے. تو جب نہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہاں تو ان لوگوں نے نہیں کیا ڈینائی، ان لوگوں نے ڈینائی نہیں کیا ہے. جیسے ابھی اس وقت ہے نہیں، اس وقت نہیں نہیں ایکسیپٹ کیا ہے لیکن ایک بالکل دوسرے سینس میں. نہیں خیر وہ تو بحث ایک دوسری ہو جائے گی، ہمیں ان کے ایمان پہ بحث نہیں کرنا. لیکن بیسیکلی اس کا جو مین آئیڈیا ہے نا، جو میں نے آپ کو خلق میں بھی بتایا، جو ہر چیزیں بتائی، کہ بیسک آئیڈیا صرف ایک ہے، وہ ہے توحید. تمہارا علم، تمہارا اخلاق، تمہاری فکر، تمہارے ایٹیٹیوڈز اگر تمہیں اللہ اور حقیقت مطلق کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں، وہ جہالت ہے. بالکل سادہ سی تعریف ہے.
لیکن ایک چیز ہے کہ جو جیسے کہ کوئی بات کرتے ہیں کہ کوئی ٹھان لے یا کسی کوئی بلا وجہ کے اندر ایک ضد ٹائپ کی ڈیولپ کر لے کہ بس ثابت کرنا اللہ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی
وہ تو اس کا تو اس کا تو ذکر ہی کیا.
کوئی نہیں کر رہا، اسٹیفن ہاکنگ کی ایگزامپل لے لیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، اس پہ جہالت کہاں.
یہ کرنا بہت مشکل ہے. جس انسان کو اتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اس کو موسٹ بیسک ریالٹی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نہیں مطلب کہ یہ سوال یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ موسٹ بیسک ریالٹی دیکھیں. یعنی فار ایگزامپل ابھی جو ہے ایسی میں بچوں سے بھی بات کرتا ہوں، تہا بھی ایک بات یہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ دیکھیں آپ کسی بھی چیز پہ جب آپ غور کرتے ہیں، نیچر پہ غور کرتے ہیں، آپ کو ایک میسج بالکل اپنے فیس پہ نظر آتا ہے. یہ نظام خودکار نہیں ہے کہ اس میں اتنی ویریشنز ہوتی ہیں، اس میں اتنی، یہ کوئی ایک سسٹم نہیں ہے کہ بارش کو اس مہینے کی اس ڈیٹ کے اس ٹائم پہ برسنا ہے، ہمیشہ یوں ہونا ہے، ہمیشہ یوں ہونا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ویریشنز، اس کے اندر رینڈمنس، کیاوس، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نظام خودکار نہیں ہے. یہ اتنی بیسک ریالٹی ہے نیچر میں جو ہر جگہ موجود ہے، اور کس کیسے اتنی سمجھ میں آتا ہے؟ جس کو اتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟
ایک بات ہے کہ سوچنے کی، اب میرے پوائنٹ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سٹیفن ہاکنگ ہے جو بالکل اپاہج ہے، اس کی لائف میں کوئی چارم نہیں ہے، اس کی یہاں پہ ایک مسل آئی تھنک جو ورک کرتا ہے یہاں پر،
ٹھیک،
اس کو کیا پڑی ہے؟ مطلب وہ مان لے
آپ نے ایک لفظ پہ، نہیں نہیں آپ نے ایک لفظ، ایک منٹ آپس میں اگر ہوگا تو تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے گی. جہل مرکب کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ پڑھا نا، جو جہل مرکب کا شکار ہو جائے اسے سات دریاؤں کا پانی بھی نہیں دھو سکتا، اور اس کے علاج سے نبی بھی عاجز ہے. وہ خود ہے، وہ کیوں اس نے اپنے آپ کو جہل مرکب تک پہنچایا؟ جب اس کے سامنے خدا حقیقتوں کو کھول رہا تھا، اس وقت کیوں اندھا بنا رہا؟ دیکھیں میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، بس یہاں پہ میں بات ختم کرتا ہوں. زندگی کا جو ہے نا ایک پہلو بہت خطرناک ہے اس لائف کا، نیور ٹیک اٹ ایزی، نیور ٹیک اٹ ایزی. یہ زندگی انسان کو انفینٹ مہلت نہیں دیتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جب خدا کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور انسان ولایت شیطان اور طاغوت میں چلا جاتا ہے. پھر نہ ایکسپیکٹ کیجیے گا اس سے کہ وہ کوئی سچ بات کرے گا، کوئی حق بات کرے گا، کسی سچائی کی طرف اس کا دماغ، وہ زبان سے کچھ بھی بولتا رہے، ظاہری علوم کے دریا بہاتا رہے، لیکن وہ ولایت طاغوت میں کبھی صحیح نتیجہ نہیں دے گا. یہ بات میری یاد رکھیے گا ہمیشہ. جو شخص ولایت طاغوت میں ہوتا ہے وہ آپ سے علم کے سب کچھ کر دے گا، نتیجہ کبھی صحیح نہیں دے گا. اور جو انسان ولایت خدا اور ولایت امام کے ماتحت ہوتا ہے وہ بہت سادہ انسان ہوگا، جیسے میں کہتا ہوں ہماری بڑی بوڑھیاں کتنی حکمت کی باتیں کر جاتی نہیں. سادہ انسان ہوگا, کچھ نہیں آتا ہوگا اس کو دنیا کے نقطہ نظر سے, نتیجہ آپ کو ہمیشہ صحیح دے گا. ان دو باتوں کو جو ہے نا لکھ لیں اپنے دل پر, اپنے دل پر لکھ لیں کہ مہلت فار ایور نہیں ہے, اس کو ابیوز نہیں کرنا ہے ہمیں, اس مہلت کو چھوڑے جا رہے ہیں چھوڑے جا رہے ہیں چھوڑے جا رہے ہیں. پھر وہ سیاہی جب جم جاتی ہے پکی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, آپ کتنے درس دے سکتے ہیں, آپ کتنے قابل ہیں, کتنے علامہ ہیں, اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس. پھر انسان کے جتنے بھی اس میں سے چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں نا, وہ سب کی سب ولایت شیطان کے ماتحت ہوتی ہیں. یہ سب لوگ معاذ اللہ یہ اس جگہ تک پہنچ گئے. فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ جی 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 انسان کی نظر ہے نا دنیا اور یہ لوگ, مطلب لوگ ہیں کیا بیسیکلی. بات یہی ہے نا کہ انہیں, اس پر بھی تھوڑا سا میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ ان تمام لوگوں کے نا زندگی کو بھی جائزہ لیں جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں, یعنی کہ جن لوگوں نے انسانیت کو خدا کے رستے سے ہٹایا ہے, اور اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ یہ مرتے کیسے ہیں. بہت آگے کھلیں گی آپ کی. جی ولایت شیطان ہے, ولایت خدا کہہ تو رہا ہے قرآن میں, والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. کفرو ہے, کفرو کا مطلب کیا ہے کہ جو سچ کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا انکار کرتا ہے irrespective of the fact کہ وہ کتنا جانتا ہے. کفرو ہے اصل مسئلہ. جی مطلب کفرو ہے, اور بات ساری کی ساری یہی ہے جو میں نے آپ کو بنیادی نقطہ نظر دیا کہ نتیجہ انسان کیا دیتا ہے. وہ ہماری دادی اماں کے جو زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی لیکن ان کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ خدا ہے مجھے اس کی بندگی کر, کافی ہے اس انسان کی نجات کے لیے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بھی عرض کروں, بات سے بات نکلتی جا رہی ہے, اس زندگی میں میرے اور آپ کے اوپر کیا چیز ہے, کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس زندگی میں, آپ نے اس پہ غور کیا؟ یعنی خدا نے جو ایک ٹائم اسپین میں ہم کو یہاں رکھا ہے, فار واٹ, کیا ایکسپیکٹیشن ہے خدا کی یا نظام خلقت کی ہم سے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب ہم ریٹرن ہوں گے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے, کیسے واپس آنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ اب اس میں اگر ہم کہیں کہ بہت سارے انسان ان میں سے کسی چیز کو کرنے کے قابل نہیں ہیں, دیکھیں خدا منیمم لیول پر یہ کم از کم اتنا چاہتا ہے کہ تم صحیح اور غلط کو سمجھ کے میرے پاس آؤ. بالکل صحیح آپ نے کہا, نور فطرت پر پردے نہ پڑے ہوئے ہوں, اتنا ہے یہ کام ہے. جو انسان یہ کام کرنے میں زندگی میں کامیاب ہو گیا وہ فلاح یافتا ہے. پھر اس کے درجات ہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں, طہارت اور اسماء الہیہ کی, وہ اس کے درجات ہیں. لیکن خدا کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے انسان سے اس زندگی میں کہ تم جب واپس آؤ تو کم از کم غلط کو صحیح ہو, صحیح کو غلط تو نہ کہہ رہے ہو بھائی, اتنے جاہل تو نہ بنو. دیکھیں لیکن میں اس میں پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جو عدم معرفت کا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ جو ائمہ علیہم السلام نے ہمارے سامنے خطرہ رکھا ہے, وہ یہ کہ شیطان ہم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور شیطان انہی دروازوں سے آپ کے نفس میں گھستا ہے کہ جہاں پر آپ نے معرفت کا جو وہ ہے نا سپاہی کھڑا نہیں کیا ہوا ہے. یعنی کہ جہاں جہاں پر معرفت موجود نہیں ہے سمجھیں کہ آپ کے نفس میں وہ اوپننگز بنی ہوئی ہیں, وہاں سے گھس جائے گا وہ اندر, آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس کو روکنے والی. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر کہ یعنی جس ٹاپک پر آف لیٹ میں نے بہت زیادہ دقت کرنے کی کوشش کی, امتحان خدا, تو مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اپنی لائف میں اس بات کو ایکسیپٹ نہ کریں کہ اس زندگی کا ہر ہر لمحہ پیدائش سے انتقال تک امتحان ہے, فقط کسی نہ کسی مرحلے پر پہنچ کر ہم خدا سے ناراض ہو جائیں گے. زندگی میں مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, محبوب چیز جدا ہو گئی, جس کو آپ چاہتے تھے سب نکل گیا, مثال کے طور پر مجبور ہو گئے, محتاج ہو گئے, کھانے کو نہیں, سب آتے ہیں زندگی میں. یعنی اگر ہم ان میں سے تمام چیزوں کو یہ قبول نہیں کریں گے کہ یہ الہی امتحان ہے اور خدا ان میں سے ہر چیز کے ذریعے سے مجھ سے چاہتا ہے کہ میں بیسٹ پاسبل رسپونڈ کروں, آپ یقین کریں کہ عجیب مصیبت ہو جائے گی زندگی. اور اس بات کو امام خمینی نے چہل حدیث میں کہا ہے کہ شیطان مرتے وقت اولاد کو سامنے لائے گا, مال کو سامنے لائے گا, اور انسان کو یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا, دیکھو تم نے ساری زندگی مال کے پیچھے لگائی, تم مال سے محبت کرتے تھے, آج تمہارے خدا نے تمہارے اور مال میں جدائی ڈال دی, یہ تمہاری اولاد ہے جس کو تم اتنا چاہتے تھے, آج تمہارا خدا تمہیں تمہاری اولاد سے ہمیشہ کے لیے جدا کر رہا ہے. تو وہ انسان جو اس وقت انتقال کر رہا ہوگا وہ خدا سے محبت کے ساتھ نہیں, بغض کے ساتھ نکلے گا. یہ مصیبت ہے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. یعنی کہ آپ نے معرفت کا پہرے دار لگایا ہوا ہے, آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں, میں جانتا ہوں کہ میرا رب ایسا نہیں ہے, میرے رب نے مجھے زندگی میں بے تحاشا نعمتیں دی ہیں. یعنی کم از کم بھی معرفت کا لیول ہو تو انسان یہ سمجھے گا بھائی میرا رب میرے لیے برا نہیں چاہتا. اگر وہ ظاہری طور سے مجھ سے ایک نعمت لے رہا ہے, کل اس سے بہتر دے گا. یہ مسئلہ ہے معرفت کے نہ ہونے اور ہونے سے, کہ آپ کے پاس گارڈز ہوتے ہیں کہ جب وہ گھسنے کی کوشش کرے گا آپ کا دشمن, وہ فوراً آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, چلیں بات ہے. جی جی,